ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، اصول حدیث میں ہماری بات چل رہی تھی پچھلے ہفتے ضعیف حدیث کی قسموں میں سے قسم مدرج کے بارے میں، اور یہ بات میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ مدرج کبھی سند کے اندر ایسا کسی راوی کو بیچ میں داخل کر دیا گیا ہو جو راوی اس سند سے تعلق نہ رکھتا ہو، تو سند کے اندر بھی یہ چیز ہو جاتی ہے، اور کبھی متن کے اندر یہ چیز ہو جاتی ہے. زیادہ ہمارا تعلق جو ضعیف حدیثوں کے یعنی مدرج ہونے کا جو مسئلہ ہے وہ متن سے ہی ہوتا ہے، کہ متن میں کبھی کوئی ایسا لفظ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بیان کیا ہو اور کسی راوی سے وہ لفظ آ گیا ہو، غلطی سے آ گیا ہو یا جان بوجھ کر کے آ گیا ہو، اسے مدرج کہا جاتا ہے. کبھی جان بوجھ کر کے بھی ایسا کرتے تھے، کبھی کسی لفظ کی مزید شرح کرنے کے لیے، اس کو اور واضح کرنے کے لیے، اس کو بالکل لوگوں کے سامنے وہ بات سمجھ میں آ جائے لوگوں کو، اس کے لیے بھی کبھی ایسا کرتے تھے. اور کبھی کسی مسئلہ، کوئی مسئلہ جو حدیث سے سمجھ میں آ رہا ہے، اس کی روشنی میں آگے کوئی بات جو ہے کوئی راوی اس میں بیان کر دیا کرتا تھا، تو بعد میں غلطی سے وہی بات پوری حدیث میں شامل کر کے بیان کر دی جاتی تھی. یہ سب مدرج کے بارے میں میں نے آپ کے سامنے پچھلے ہفتے بات رکھی تھی، یا پچھلے ہفتے سے پہلے بات رکھی تھی. آج ہم مقلوب کے بارے میں پڑھیں گے. ضعیف حدیث کی قسموں میں سے ایک قسم ہے مقلوب. مقلوب مقلوب، یہ مقلوب کا لفظ عربی میں قلبون سے ہے، قلب اسی سے مقلوب لیا گیا ہے. قلب آپ جانتے ہیں، قلب کسے کہتے ہیں؟ دل کو کہتے ہیں. دل کو قلب کیوں کہتے ہیں جانتے ہیں؟ اصل میں قلب کے معنی عربی میں پلٹنے کے ہوتے ہیں، اصل اس کے معنی پلٹنے کے ہوتے ہیں. یہ ہے، اس کو ہم نے ایسے کر دیا تو یہ قلب ہو گیا، اس کو بدل دیا تو وہ قلب ہو گیا، اس طریقے سے تھا اس کو ایسے کر دیا تو قلب ہو گیا، ایسے کر دیا تو قلب ہو گیا. اس کو عربی زبان میں قلب کہا جاتا ہے. اصل پلٹنے کو، کوئی بھی چیز جس اس میں ہے، ترتیب میں، جس آرڈر میں ہے، اس کو آپ بدل دیں تو اسے کہا جاتا ہے قلب عربی زبان میں. تو دل کو بھی عربی والے قلب اس لیے کہتے ہیں، یعنی لوگوں کی بیان کی ہوئی بات جس کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا فتح الباری میں، یعنی عام لوگوں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے کہ انما سمی القلب قلبا لتقلبه، کہ قلب یعنی دل کو قلب عربی میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پلٹتا رہتا ہے، دل پلٹتا رہتا ہے. دل کے بارے میں آپ نے یہ بات سنی ہی ہے، احادیث میں بھی ہے کہ لوگوں کے دل رحمان کے انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے اسے پلٹتا رہتا ہے، تو اسے قلب کہتے ہیں. ایک بات اور لکھی ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ چونکہ دل الٹا رکھا گیا ہے، دل الٹا رکھا گیا ہے جسم میں، اس لیے اسے قلب کہتے ہیں. جیسے اب یہ سیدھا اس کا حصہ ہے، اس کو ایسے کر دیا جائے تو ابھی میں اسے قلب کہا جاتا ہے. تو جو سیدھا اس کا جو آرڈر ہے، اس آرڈر کے لحاظ سے اس کو الٹا رکھا گیا ہے، اس لیے اسے قلب کہا جاتا ہے. تو مقلوب محدثین کی ایک اصطلاح ہے، ضعیف حدیث کی قسموں میں سے قسم ہے، اسے مقلوب کہتے ہیں. لفظ کی ہم اتنی زیادہ جو وضاحت کر رہے ہیں آپ سے صرف اسی وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ اس کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو. یعنی جو آرڈر رہتا ہے اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے، چاہے وہ سند کے اندر ہو چاہے متن کے اندر ہو، جو ترتیب ہوتی ہے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، پلٹ جاتا ہے، بدل جاتا ہے، تو اس کو قلب کہا جاتا ہے. سند کے اندر بھی ہو سکتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں، جیسے ایک راوی ہے اس کا نام ہے مرہ بن کعب. تو مرہ راوی کا نام ہے، کعب اس کے باپ کا نام ہے، تو کیا کہیں؟ مرہ بن کعب. اس کا مطلب ہوتا ہے کعب کے بیٹے مرہ. اب چونکہ ایسے مرہ بن کعب ہے تو کبھی پلٹ جاتا ہے ایسے، وہ کہتے ہیں کعب ابن مرہ. ابھی آرڈر چینج ہو گیا اس کا، بس کعب بعد میں تھا وہ پہلے ہو گیا، مرہ پہلے تھا وہ کہاں ہو گیا ہے؟ بعد میں ہو گیا. تو اس سند کے اندر اس طریقے سے کبھی تبدیلی ہو جاتی ہے. ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان ہے تو انسان کبھی بیان کرنے میں مرہ بن کعب کی جگہ پر کیا ہو گیا؟ کعب بن مرہ ہو گیا، بیان کرنے میں یہ غلطی ہو جائے. تو ایسی غلطی کی وجہ سے سند میں اگر ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مقلوب کہتے ہیں، کہ یہ مقلوب ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف کہہ دیتے ہیں اس کو. اس کی جگہ پر جو صحیح آرڈر میں روایت رہتی ہے اس کو صحیح مانا جاتا ہے. تو یہ سب بھی محدثین پتہ لگا لیتے تھے کہ یہ مرہ پہلے ہے کعب بعد میں. کبھی ایسا بھی ہو جاتا تھا کہ ایک راوی کی جگہ پر دوسرے راوی کا نام آ جائے، جیسے راوی کا نام عمر بن دینار ہے، ایک دوسرے راوی کا نام عبداللہ بن دینار ہے، وہ ان کے بھائی ہیں. روایت عمر بن دینار سے ہو لیکن کسی راوی سے بیان کرنے میں غلطی ہو جائے اور عمر بن دینار کی جگہ کیا کہہ دے؟ عبداللہ بن دینار کہہ دے، تو یہ بھی مقلوب ہے، اسے بھی قلب کہتے ہیں. اس کی جگہ پر یہ بیان کر دیا یا اس کی جگہ پر یہ بیان کر دیا، اسے قلب کہا جاتا ہے اور اسے مقلوب کہتے ہیں. یہ سب سند کے اندر میں نے مثال آپ کو پیش کی. یعنی چیز بہت آسان ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے یہ. اسی لیے میں نے بار بار کہا کہ صرف قلب کے لفظ کو آپ ذہن میں رکھیے تو یہ چیز آسانی سے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. قلب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پلٹنے کے. جو آرڈر ہے اس آرڈر کے خلاف، اس ترتیب کے خلاف کوئی چیز پیش کر دی جائے تو اسے قلب کہا جاتا ہے. تو مرہ بن کعب یا کعب ابن مرہ ایسے بیان کرتے ہیں. یہ چیز سند کے اندر ہے. متن کے اندر جب آتی ہے یہ چیز تبھی جا کر کے مسئلہ زیادہ ہوتا ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بیان کی، جس ترتیب میں تھی اس ترتیب سے بیان کرنے میں غلطی ہو گئی راوی سے، ویسے محدثین اس کا پتہ لگا لیتے ہیں. ایک بڑی مشہور حدیث ہے، وہی اس کی مثال ہے متن کے تعلق سے. سات ایسے لوگ ہیں جن کو، ہاں ہاں سات لوگوں کو نصیب ہوگا، ہاں سب اتن یذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ. سات قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. وہ سات قسم کے لوگ کون کون ہیں؟ جی عادل بادشاہ، امام عادل. میں یاد دلا دلا دوں آپ کو، اور ساتھ میں ہماری مثال بھی ہو جائے گی. اور ہاں ہاں شاب النشا فی عبادت اللہ، شاب النشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان آدمی جو اللہ کی عبادت میں ہی زندگی، اپنی نوجوانی، اپنی جوانی کی عمر بسر کیا ہو. جوانی کی عمر میں زیادہ بھٹکنے کا ڈر رہتا ہے تو اس کی اہمیت ہے. جی دو ہو گئے. تیسرا ہاں رجل قلبہ معلق بالمساجد، رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایسا آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو. یعنی اس میں یہ لفظ نہیں کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا، بلکہ کیا ہے؟ اس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہو، یعنی مسجد کے تعلق سے اتنا اس کے دل میں رہتا ہے کہ نماز کے لیے آنا ہے نماز کے لیے آنا ہے نماز کے لیے، جب جاتا ہے نماز کے وقت تو دوسری نماز کے لیے آنے کے لیے اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے. ہاں تین ہو گئے، امام عادل یعنی بہت ہی انصاف کرنے والا بادشاہ، دوسرا جوانی کی عمر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا، اس وقت گزارنے والا، تیسرا ایسا شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو، اور چوتھا جی ہاں اس کو آخر میں بیان کریں گے. فی الحال ہاں دو ایسے آدمی جو اللہ کے لیے ملے اور اللہ ہی کے لیے الگ بھی ہوں جدا بھی ہوں. رجلانی تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وافترقا علیہ، ایسے دو آدمی جو اللہ تعالیٰ کے لیے ملے بھی اور اللہ ہی کے لیے الگ بھی ہوں. چار ہو گئے نہیں جی. پانچواں ایک اور آیا تھا لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا، تو چھ ہم کو چاہیے. اصل پھر سے دوہرا ہوں اس کو، امام عادل یعنی انصاف کرنے والا بادشاہ، جوان ایسا جوان آدمی جو جوانی میں عبادت کرتا ہو اللہ تعالیٰ کی، تیسرا جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے، چوتھا دو ایسے آدمی جو آپس میں ملے تو اللہ کے لیے، الگ ہوں تو اللہ کے لیے. پانچواں دو چاہیے اور بس. صرف دو چاہیے زیادہ نہیں، اور کیا ہو سکتا ہے؟ رجل دعته امرأة، رجل دعته امرأة ذات جمال فقال انی اخاف اللہ، ایسا آدمی جس کو کوئی خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دے تو کہے کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ نہ جائے، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے خوف سے محفوظ رکھے اور برائی کی طرف نہ جائے، تو یہ بھی اہم. پانچ ہو گئے، مجھے چھ ہو گئے، ایک باقی ہے. پھر سے اب یہ سب چیزیں یاد ہو جانی چاہیے، یاد ہو جانی چاہیے. امام عادل، امام عادل ایک ایک لفظ میں یاد رکھیے. نوجوان جو جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، دل مسجد سے لگا ہوا ہے، اللہ کے لیے ملنا اور اللہ کے لیے جدا ہونا. جی کوئی بہت ہی خوبصورت عورت دعوت دے گناہ کی، پھر بھی آدمی اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے تو یہ شخص. پانچ ہوئے، ایک اور ہو گیا ہے لیکن اس کو فی الحال ہم نے ریزرو رکھا ہے کیونکہ وہی مثال ہے. بولیے، ایک باقی رہ گیا، میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے، کیونکہ آپ سوچ سوچ کے بولیں گے تو آپ کو یاد رہے گا. سوچیں گے ابھی، چلیے جو اصل ہم کو پیش کرنا ہے ہم آپ کو پیش کرتے ہیں، پھر آپ سوچتے رہیے گا بعد میں اس کو. ہاں جو اس میں سے ایک تھا وہ یہ ہے کہ رجل تصدق بصدقات، فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. سمجھنا، دیکھیے ایسا آدمی جو صدقہ کرے تو اس کو اتنا چھپائے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی، بائیں ہاتھ کو بھی، لیفٹ ہینڈ کو بھی نہ معلوم ہو جو کہ اس کے دائیں ہاتھ میں خرچ کیا ہے. سیدھے ہاتھ سے جو دیا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی اس کا پتہ نہیں ہے کہ اس نے کچھ دیا ہے. یہ چھپانے کے لیے مبالغے کے طور پر بیان کیا گیا ہے، ورنہ دیں گے تو انسان کا پورا جسم کیا ہے، ایک ہی ہے، وہ تو معلوم ہو ہی جائے گا. لیکن یہ بتانے کے لیے کہ اتنا چھپایا کہ گویا کہ دائیں ہاتھ سے دیا تو اور جسم کے کسی حصے کو معلوم نہیں ہے. یہ مشہور حدیث ہے، اسی حدیث کے اندر یہ بات ہے، سات میں سے ایک یہ ہے. کسی کو ہم نے کہا تھا کہ بعد میں رکھیں گے اس کو. ایسا آدمی جس نے اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ خرچ کیا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی کیا خرچ کیا ہے پتہ نہیں ہے، کتنا چھپا کر کے خرچ کیا. یہ اصل حدیث ہے اور یہی صحیح حدیث ہے، یہی صحیح حدیث ہے، یہی ترتیب ہے اس کی. لیکن یہی ترتیب بدل گئی ہے ایک راوی سے، تو اس نے یوں بیان کیا، حتی لا تعلم یمینہ ما انفقت شمالہ. کہاں تبدیلی ہوئی ہے؟ یہ شمال کی جگہ پر یمین اور یمین کی جگہ پر شمال، بس ترتیب بدل گئی اور کچھ بھی نہیں ہوا. یہاں پر شمال آ گیا اور یہاں پر، یہ تو شمال ہے، یہاں پر یمین آ گیا اور یہاں پر شمال آ گیا، بس اتنا ہی فرق ہوگا. بیان کرنے میں یہ غلطی ہو گئی، اس کو قلب کہتے ہیں، حدیث کو مقلوب کہتے ہیں. یعنی یہ بیان کیا، حتی لا تعلم یمینہ، یہاں تک کہ اس کے دائیں ہاتھ کو بھی نہ معلوم ہو جو کہ اس کے بائیں ہاتھ نے خرچ کیا. جبکہ بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہ معلوم ہو جو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے خرچ کیا. تو شمال کی جگہ پر یمین اور یمین کی جگہ پر شمال آ گیا، یہ قلب ہے، متن میں اس کو قلب کہتے ہیں. بدل گیا راوی سے، یہ راوی سے یہ بدل گیا، بیان کرنے میں یہ بدل گیا. میں صحابی کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ بعد میں آنے والے راویوں میں سے کسی سے یہ بدل گیا بیان کرنے میں. تو یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کب کس نے کیا بیان کیا تو کیا اس میں غلطی ہو گئی، پتہ لگ جاتا ہے. محدثین نے اس کا بھی پتہ لگایا، اسی کو مقلوب کہا جاتا ہے، مقلوب. یہ بھی ضعیفی ہے، حتی لا تعلم یمینہ ما انفق شمالہ، یہ کیا ہے، ضعیف ہے. اس کے مقابلے میں حتی لا تعلم شمالہ ما انفقت یمینہ، یہ صحیح ہے. تو اس لفظ کے ساتھ کہا جائے گا یہ حدیث ضعیف ہے، حالانکہ سند وہی، سب کچھ وہی رہے گی، لیکن اس لفظ کے ساتھ کیا ہے، ضعیف ہے، راوی سے بیان کرنے میں غلطی ہو گئی ہے. اصل حدیث صحیح ہے، اور صحیح حدیث جو ترتیب تھی اس میں ترتیب کیا تھی، حتی لا تعلم شمالہ ما انفقت یمینہ، یہ اس ترتیب کے ساتھ حدیث صحیح ہے. تو ہمیشہ یاد رکھ لیجیے یہ بات، مخلوق کے مقابلے میں جو ہوگی وہ صحیح ہوگی، مدرج کے مقابلے میں جو ہوگی وہ صحیح ہوگی. حدیث بھی ہمیں معلوم رہتا ہے یہ ہے صحیح حدیث، یہ ہے، اسی میں کچھ تبدیلی ہو جاتی ہے راوی کی طرف سے اور وہ غلطی سے ہو جاتی ہے چیز، تو اسے مقلوب کہا جاتا ہے. اس میں کچھ بھی نہیں آتا، بلکہ اس پہ اور یقین آتا ہے، اس میں اور یقین آتا ہے کہ اگر معمولی سی کہیں چوک بھی، غلطی بھی ہو گئی ہے راوی سے بیان کرنے میں، تو اس کو بھی تحقیق کر کے، ریسرچ کر کے معلوم کر لیا ہے کہ یہاں پر یہ غلطی ہو گئی ہے اور صحیح یہ ہے. تو اتنی زیادہ تحقیق کے ساتھ لوگوں نے، محدثین نے یہ باتیں لوگوں کے سامنے پیش کی، تو اس کو مخلوق کہا جاتا ہے. یہ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے آ گئی. اب اس کے بعد حدیث، ضعیف حدیث کی سب سے زیادہ بری قسم کہا جاتا ہے وہ موضوع ہے، اسی کی قسموں میں سے اسے موضوع کہتے ہیں. یہی لفظ آپ زیادہ سنتے رہتے ہیں کہ ضعیف اور موضوع روایات. اصل موضوع بھی ضعیف کی ہی قسموں میں سے ایک قسم ہے، یا کہیے مردود کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. مقلوب کے بعد ہم آپ کے سامنے موضوع بیان کرتے ہیں. موضوع
یہ اس کا عربی لفظ ہے موضوع. یہ حدیث موضوع ہے, یہ آپ بار بار سنتے رہتے ہیں, اصطلاح آتی رہتی ہے. کسے کہتے ہیں حدیث موضوع؟ اس کے بارے میں آپ کے سامنے تفصیل آئے گی. اس کو حدیث موضوع ضعیف کی سب سے بری قسم مانی جاتی ہے, سب سے بری قسم. کیونکہ موضوع جب کہا جاتا ہے محدثین کے ہاں تو عام طریقے سے ایسے ہی ہوتا ہے کہ کوئی راوی جان بوجھ کر کے ایسا کرتا, ورنہ جو حدیث ضعیف ہے اس کا بھی معاملہ یہی ہے کہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی, موضوع بھی وہی ہے. لیکن جب یہ لفظ استعمال کر لیتے ہیں تو کب استعمال کرتے ہیں؟ جب یہ لگتا ہے کہ راوی نے ایسا لگتا ہے جان بوجھ کر کے کیا ہے, تو کہتے ہیں یہ موضوع ہے. سب سے بری قسم اس کی مانی جاتی ہے موضوع. اور اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل, لیکن اس تفصیل سے پہلے اس کے پہلے شروع میں جب میں ہم نے اصول حدیث کی باتیں شروع کی تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کب سے یہ سلسلہ شروع کیا گیا کہ آپ سے حدیث کس نے بیان کی, آپ سے حدیث کس نے بیان کی, آپ نے کس سے یہ بات سنی جسے ہم سند کہتے ہیں. تو سند پیش کر کے حدیث پیش کرنے کا یا متن پیش کرنے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا, یہ بات شروع میں آئی تھی آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا, صحابہ ایک دوسرے سے جھوٹ نہیں بولتے تھے. تو اگر کسی صحابی نے کوئی بات کہہ دی تو فوراً دوسرے صحابہ اسے مان لیتے تھے, اس کے بارے میں ان کو تحقیق کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی. بعد میں یہ چیز شروع ہوئی, لیکن بہت بعد میں نہیں شروع ہوئی, بہت صحابہ کے دور میں ہی یہ سلسلہ شروع کر دیا گیا تھا. لیکن اس کے مقابلے میں یہی بات صحیح ہے کہ صحابہ کے دور میں ہی یہ سلسلہ شروع کر دیا گیا تھا, لیکن جو مستشرقین کہلاتے ہیں, مستشرقین سے مراد ایسے لوگ جو اصلا رہنے والے یورپ یا امریکہ کے ہوں اور اسلامی ممالک میں آ کر کے انہوں نے عربی زبان اور دین کی تعلیم حاصل کی ہو, اور ان کے سیکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس کے ذریعے سے دین میں کہاں کہاں کمزوری ہے, ہم کہاں کہاں اعتراض کر سکتے ہیں قرآن پر یا حدیث پر, وہ تلاش کرنے کے لیے وہ ایسا کرتے تھے, آ کر کے سیکھتے تھے. مصر میں یہ لوگ زیادہ آئے ہیں اور مصر میں آ کر کے پڑھے ہیں ایسے لوگ, ان کو یہ عربی میں مستشرقین کہا جاتا ہے, ان کو مستشرقین کہا جاتا ہے. یہ لفظ کہتے ہیں, اصل شرق کہتے ہیں, شرق ایسٹ کو, جیسے ویسٹ کو غرب کہتے ہیں تو یورپ اور امریکہ کے لوگوں کو کہا جاتا ہے, یہ مغرب کے لوگ ہیں, یعنی ویسٹ وہ جو ڈائریکشن میں آتے ہیں تو ویسٹ, تو اس کے مقابلے میں شرق ہوتا ہے شرق. تو یہ ایشیا کے پورے علاقے, جسے آپ انگلش میں ایشیا جو ہے لکھتے ہیں, یہ پورے علاقے یہ سب کس میں آتے ہیں؟ شرق میں آتے ہیں, یعنی ایسٹ کہلاتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں جو ہوتے ہیں ان کے ملک, ان کو ویسٹ کہا جاتا ہے. تو مستشرق کا مطلب ہوتا ہے کہ اصل رہنے والا یہ مغرب کا ہے یعنی ویسٹ کا ہے, اور ایسٹ میں آیا ہے علم حاصل کرنے کے لیے اور آ کر کے یہاں علم حاصل کیا, اس کو کہا جاتا ہے مستشرق. وہ شرق کے معنی ہوتے ہیں ایسٹ کے, اور غرب کے معنی ہوتے ہیں ویسٹ کے. تو ایسے لوگ آ کر کے سیکھتے تھے, انہوں نے بہت سارے اعتراضات کیے حدیث کے اوپر, قرآن کے اوپر, اور زیادہ اعتراض ان کا کس کے اوپر ہے؟ حدیث کے اوپر ہی ہوتا ہے. تو اس وقت یہ بات میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ وہ لوگ پوری کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ ثابت کریں کہ حدیث میں تحقیق کا سلسلہ, پوچھنے کا سلسلہ کہ کب کس نے آپ سے حدیث بیان کیا ہے, یہ سلسلہ کافی بعد میں شروع ہوا ہے, کافی بعد میں شروع ہوا ہے. ایسے ہی حدیث لکھنے کا سلسلہ کافی بعد میں شروع ہوا ہے. تو ان کی باتیں سن کر کے بہت سارے مسلمان, یا وہ جو لکھے ہوئے ہیں وہ پڑھ کر کے بہت سارے مسلمان بھی یہ کہنے لگتے ہیں کہ حدیث میں تو لکھنے کا سلسلہ بہت بہت بعد میں شروع کیا گیا, یا حدیث میں تحقیق کا سلسلہ تو بہت بعد میں شروع کیا گیا, پتہ نہیں اس سے پہلے کیسا رہا, کیسے لوگ کیا کرتے رہے. ایک شبہ پیدا کرنے کے لیے ایسا کرتے تھے وہ لوگ. جہاں یہ بات تھی کہ حدیث کی تحقیق کے بارے میں وہ پوری کوشش یہ کرتے تھے کہ یہ ثابت کریں کہ حدیث میں تحقیق کا سلسلہ بعد میں شروع ہوا یا لکھنے کا سلسلہ بعد میں شروع ہوا, وہیں اس کے بالکل الٹے اس میں یہ لوگ بڑی کوشش کیے ہیں کہ یہ ثابت کریں کہ حدیث گڑھنے کا سلسلہ بہت پہلے شروع ہو گیا. چونکہ ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ دین میں شبہ پیدا کیا جائے, تو حدیث میں تحقیق کے بارے میں تو یہ کوشش کی انہوں نے کہ ثابت کریں کہ حدیث میں تحقیق کا سلسلہ بعد میں شروع. اور جب حدیث کے موضوع ہونے کا مسئلہ آتا ہے تو کب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اس کو بتانے میں بہت آگے کوشش کیا کرتے ہیں, کب شروع کرتے ہیں اس کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا. عجیب طرح کی یہ کوشش انہوں نے کی. اسی لیے میں پہلے چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے وہی بات بیان کروں حدیث موضوع کے تعلق سے پیش کرنے سے پہلے, چونکہ یہ باتیں مستشرقین نے بیان کی ہیں. مستشرقین کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا, جو اصل یورپ امریکہ کے رہنے والے لوگ, بلکہ زیادہ تر یوں کہ ایک یورپ کے رہنے والے لوگ, اور انہوں نے آ کر کے مصر عربی کی تعلیم اور اسلام کی جو کتابیں ہیں قرآن حدیث اور فقہ کی تعلیم انہوں نے حاصل کی, اور آ کر کے حاصل کرنے کا ان کا مقصد تھا کہیں کمزوری تلاش کر کے اس پر اعتراض کیا جائے اور مسلمانوں کو ان کے دین کے تعلق سے شبہ میں ڈالا جائے, شک میں ڈالا جائے. یہ کوشش انہوں نے کی ہے اور حدیث کے بارے میں خاص طریقے سے کی ہے. تو ان لوگوں کی طرف سے یہ کوشش ہوئی کہ یہ ثابت کریں کہ حدیث وضع کرنے کا یعنی گڑھنے کا, جھوٹی کوئی بات اپنی طرف سے پیش کر کے اس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنے کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. پوری کوشش اس کے بارے میں کرتے ہیں. ایک بڑی مشہور حدیث ہے, وہ حدیث آپ بار بار سنے ہیں, ایک مرتبہ اور میں آپ کو سناتا ہوں, یاد دلاتا ہوں. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مفادہ من النار, کہ جس نے جان بوجھ کر کے مجھ پر جھوٹ گڑھا ہے, جھوٹی بات میری طرف منسوب کی ہے, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. بار بار آپ سنتے رہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے, بڑی مشہور حدیث ہے, بہت سارے صحابہ نے اس کو روایت بھی کیا ہے اور متواتر حدیث مانی جاتی ہے, متواتر حدیث مانی جاتی ہے. تو یہ حدیث من کذب علیہ, اس کے بارے میں لکھتے ہیں یہ لوگ کہ یہ حدیث بتاتی ہے کہ یہ سلسلہ اسی وقت شروع ہو گیا تھا. سمجھ رہے میری بات کو, یہ سلسلہ اسی وقت شروع ہو گیا تھا, یعنی کچھ نہ کچھ چیز پیش آئی ہوگی, تبھی نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مفادہ من النار, کہ جو مجھ پر جھوٹ گڑھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. ضرور کوئی نہ کوئی بات پیش آئی ہے, اسی وجہ سے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی, کچھ ایسا واقعہ پیش آیا ہوگا. حالانکہ یہ چیز نہیں, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہوگا تبھی یہ بات بیان کی گئی ہے, ورنہ اس بات کو بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی. نہیں, کسی چیز, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہو نہ جائے اس کے لیے پیش بندی کے طور پر تنبیہات کر دی جاتی ہیں. آپ کوئی بھی کام آدمی بھی سمجھتا ہے اس بات کو, آپ کسی کمپنی میں کام کرنے جائیں, کسی کمپنی میں کام کرنے جائیں, وہاں کمپنی کا جو مالک ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرے گا اگر آپ ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا, آپ کو یہ سزا دی جائے گی. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ پہلے سے یہ چیز ہو گئی تھی اسی لیے اسے یہ سزا کے طور پر اس کو بیان کیا. نہیں, اس کا اپنا ایک رول ریگولیشن ہے, پہلے سے تنبیہ کرنے کے لیے یہ بات بیان کی گئی ہے. کہیں اس کا مطلب یہ نہیں نکلتا ہے کہ یہ بات ہوئی ہوگی اور اس کی وجہ سے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی, ایسا کچھ نہیں. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے پوری کوشش یہ کی ہے کہ یہ ثابت کریں کہ یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوا. جب وہ لوگ یہ بات کہتے رہے, جیسے بھی میں نے ایک مثال آپ کو پیش کی, اس حدیث کے بارے میں وہ لوگ یہ بات کہتے ہیں, یہ باتیں جب کوئی آدمی بیان کرتا ہے ایسے ہی تو سننے والے کو جب پہلی مرتبہ سنتا ہے اسے کچھ بھی نہیں معلوم ہے تو اس کے ذہن میں بھی یہ بات آ سکتی ہے. اسے فرض کر لیجئے کہ میں ہی تھوڑی دیر کے لیے آپ سے کہوں کہ میں نے یہ حدیث پیش کرنے کے بعد آپ سے یہ کہا کہ اس حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حدیث گڑھنے کا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہو گیا تھا, اس لیے آپ نے اس کی بڑی تنبیہ فرمائی. میں یہ بات آپ سے کہوں تو آپ بھی یہ بات تسلیم کر کے چلے جائیں گے. تو مصر میں ایسا ہوا کہ جب یہ باتیں وہ لوگ پھیلانا شروع کیے تو مصر کے بعد لوگ جو ان سے متاثر تھے, ان کو بڑا علامہ مانتے تھے اس زمانے میں, یعنی اور چونکہ یہ لوگ باہر سے آ کر کے وہاں پڑھتے تھے اور اس کو سب چیزوں کو جو ہے دیکھتے تھے, اس کے لحاظ سے ان سے بڑے متاثر ہوتے تھے بعض لوگ, تو انہوں نے وہی بات ان سے لے کر کے اسے بیان کرنا شروع کر دیا. تو بعض مصر کے رہنے والے ہی عالم, باہر کے نہیں بلکہ مصر ہی کے رہنے والے عالم, اس میں سے ایک نام احمد امین کا ہے. احمد امین عربی زبان کے تعلق سے یہ بڑا مشہور نام ہے احمد امین. انہوں نے یہی بات اپنی کتاب میں لکھ دیا. اب ایک آدمی مستشرق ہے, یعنی باہر سے آ کر کے اس نے دین حاصل کر کے یہ بات بیان کرے گا وہ, تو کوئی بھی سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے اس لیے ایسا لکھ رہا ہے, تو اس سے لوگوں کے بھٹکنے کا, گمراہ ہونے کا, راستے سے ہٹ جانے کا زیادہ ڈر نہیں ہوتا ہے. لیکن ایک اپنا ہی آدمی یہ بات کہنے لگے تو اس میں ڈر زیادہ ہوتا ہے. تو یہ پریشانی ہوئی کہ وہاں مصر کے بعد اہل علم نے انہی کی بات لے کر کے اپنی کتابوں میں یہ بات عربی میں لکھ دی. عربی میں لکھی ہوئی یہ باتیں ان کی طرف سے لے کر کے یہ باتیں لکھ دی ہے. تو ایسی کئی کتابیں ہیں جس میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس چیز کو شروع کیا, یہ جو ہے شروع ہو گیا تھا. تو میں نے تنبیہ کرنے کے لیے آپ کے سامنے یہ بات پیش کی ہے, یہ بالکل غلط بات ہے حدیث کے موضوع ہونے کے یا وضع کے تعلق سے, حدیثوں کے گڑھنے کے تعلق سے اگر کوئی بات اس طرح سے کبھی پیش کرے آپ کے سامنے, اور بہت سے عام لوگ بھی کبھی کبھی پیش کر دیتے ہیں اس طرح کی بات, اسی لیے میں اس پر تنبیہ کر رہا ہوں کہ کوئی پیش کرے کہ بھائی حدیثیں تو گڑھنا لوگوں نے شروع کر دیا تھا بہت پہلے ہی, ان کی تحقیق کا معاملہ بہرحال تھوڑا شبہ میں ڈالتا ہے, یہ کرتا ہے, ایسا کبھی کوئی پیش کرے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایسی کوئی بھی بات ان کی طرف سے آئی ہے, مستشرقین کی طرف سے آئی ہے اور اس کا کوئی بھی پروف نہیں ہے, یعنی کہیں یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ یہ چیز یعنی حدیث گڑھنے کا کوئی معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع ہوا ہو, بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ پوری خلافت راشدہ میں بھی یہ سلسلہ شروع نہیں ہوا, جب صحابہ کرام بڑی تعداد میں تھے تب بھی یہ چیز نہیں ہوئی, بلکہ اس کے بعد میں بھی نہیں ہوا ہے. تقریباً 70-80 سال گزرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے یہ سلسلہ شروع ہوا, وہ بھی بہت زیادہ نہیں, بہت تھوڑے, یعنی ایک دو لوگ ایسے ملتے ہیں اس وقت کے جنہوں نے کوشش کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تعلق سے اس میں کچھ جھوٹی بات جو ہے شامل کرنے یا بڑھانے کے تعلق سے, یہ سلسلہ اس کے بعد, وہ بھی بہت کم, زیادہ کم شروع ہوا ہے یہ سلسلہ. 100 سال گزرنے کے بعد جس کو ہم کہتے ہیں کہ دوسری صدی ہجری میں, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 100 سال گزرنے کے بعد دوسری سینچری کہہ لیجیے آپ, اس میں جا کر کے یہ سلسلہ ہوا, ابھی بھی بہت زیادہ نہیں. اور اس کے بعد یعنی 150 سال کے بعد اس میں زیادہ چیزیں سامنے آئیں, اور جب دوسری سنچری ختم ہو گئی, تیسری سنچری داخل ہوئی, تو یہ سلسلہ اور تھوڑا زیادہ بڑھا, اور اسی دور میں محدثین نے حدیثوں کے چھان بین کا اور اس کو پتہ لگانے کا کام بھی بہت زیادہ کیا. جب یہ سلسلہ شروع ہوا, جیسے بڑھتا گیا ویسے ہی حدیث میں تحقیق کا کام بھی بڑھتا گیا, ریسرچ کا کام بھی بڑھتا گیا, اور لوگوں نے اس کو چھان بین کر کے الگ الگ بھی کیا کہ کہیں اس نے کس نے یہ کہا, کہاں سے یہ بات کہی, کیسے یہ بات آئی, اس کو الگ کرنے کا کام بھی اس زمانے میں بڑی تیزی کے ساتھ کیا گیا ہے. تو دونوں چیزیں ہوئی ہیں. تو یہ بات صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع نہیں ہوا ہے. صرف یہ بتانے کے لیے میں نے آپ کو تنبیہ کرنے کے لیے بات کہی, یہاں تک کہ خلافت راشدہ میں بھی کہیں یہ سلسلہ نہیں ہوا ہے, بلکہ اس کے بعد بھی نہیں ہے. 60-70 سال کے بعد, وہ بھی اکا دکا واقعے تھے, اس کے بعد دوسری سینچری میں تھوڑے بہت واقعات پیش آئے اس طرح کے, اور 150 سال گزرنے کے بعد زیادہ اس میں لوگوں نے حدیثوں کے تعلق سے اس طرح کی چیزیں شروع کی. تو اس وقت خاص طریقے سے محدثین نے اور بعض خلفاء نے بھی, مہدی کا ایک نام ہے مہدی, یہ خلافت عباسیہ میں ایک خلیفہ ہے مہدی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو خلافت راشدہ ہے جو 40 سال تک چلتی رہی ہے, 30 سال رہی ہے, اور وہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 10 سال لے لیں گے آپ مدینے کا, چونکہ ہجرت سے جوڑتے ہیں اس کو, تو وہ 40 سال ہوتا ہے ان کے ہجرت کے لحاظ سے, 40 سال ہوتا ہے. تو 30 سال آپ کی وفات کے بعد یہ, اس کے بعد بنو امیہ کا دور تھا خلافت, ان کی خلافت تھی, ان کی خلافت میں بھی یہ چیز بہت زیادہ نہیں رہی. مہدی کا جب دور آیا خلافت عباسیہ میں, اور یہ خلافت عباسیہ میں تیسرے نمبر کا خلیفہ ہے مہدی, اس دور میں یہ چیز تھوڑی زیادہ ہونے لگی تھی, اور اس دور میں اس کے بارے میں زیادہ کام بھی کیا گیا ہے, ان کو ہر طرح سے اس چیز کو تحقیق کر کے اس کو الگ کیا جائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو الگ کیا جائے, یہ کام بھی اس زمانے میں بہت زیادہ کیا گیا. تو دونوں چیزیں رہی ہیں اس دور میں. دوسری بات یہ سلسلے کی جو ہمیں یاد رکھنے کی ہے موضوع حدیث کے تعلق سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تو پیش کر دی تھی, اور سب ہونے کے باوجود بھی بڑی کثیر تعداد میں حدیثیں وضع کی گئی ہیں, اس سے ہم انکار نہیں. یہ انکار کرنا بھی ایسا ہی ہو جائے گا جیسے سورج نکلا ہوا ہے اور ہم کہیں گے رات, چونکہ ایک واقعہ ہے, واقعی معنی میں حدیثیں گڑھی گئی ہیں, تو ہم اس کا انکار بھی نہیں کرتے, بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حدیثیں گڑھی گئیں, لوگوں نے کوشش کیا ہے اس سلسلے میں کہ حدیث کو مشکوک کر کے, اس پہ شک پیدا کر کے لوگوں کو دین کے اندر شک پیدا کیا جائے, دین سے دور کیا جائے, لوگوں نے اس سلسلے میں کوشش ضرور کی ہے, لیکن محدثین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر کے حدیث کی حفاظت فرمائیے, یہاں تک کہ یہ موضوع حدیثیں الگ کی گئی ہیں. آپ جیسے صحیح بخاری پڑھتے ہیں, صحیح بخاری میں آپ کو احادیث کی تعداد 2000 سے زیادہ ملتی ہے, آپ وہ کتابیں پڑھیں گے جو موضوع حدیثوں کے لیے لکھی گئی ہیں. جیسے صحیح بخاری میں صرف صحیح حدیثیں جمع کی گئی ہیں, ویسے ہی ایسی بھی کتابیں ہیں جس میں صرف موضوع حدیثیں جمع کی, یعنی من گھڑت جو ایسے ہی جو ہے جھوٹی نسبت کر دی گئی اللہ کے رسول, اس کو الگ سے جمع کیا گیا. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے, مشہور جو ہے حنبلی عالم ہیں یہ, علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے الگ سے ایک مستقل کتاب لکھی ہے, ان سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے لکھی ہے, لیکن انہیں کی کتاب زیادہ مشہور ہوئی الموضوعات الکبریٰ کے نام سے, صرف موضوع حدیثوں کو جمع کرنے کا کام الگ سے اس کو بیان کیا, ان کے بعد بہت سے لوگوں نے اس کو بیان کیا. تو یہ سارے کام محدثین نے کیے حدیثوں کو الگ کرنے کے لیے, جو صحیح ہیں ان کو الگ کیا جائے, جو ضعیف اور موضوع ہیں ان کو الگ کیا جائے. امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑا کام کیا اس سلسلے میں, اس لیے ان کا بڑا نام ہے اس کے تعلق سے. یہ چیزیں کیوں ہوتی تھیں, کیسے رواج پائیں, کیسے معاشرے میں یہ چیز آ جاتی تھی, کیسے یہ لوگ جو ہے حدیث کو ایسے گڑھ کر کے پیش کرتے تھے, ان کے مقصد کیا, ان کا مقاصد کیا ہوتے تھے, کیوں یہ لوگ ایسا کرتے تھے, یہ کچھ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے انشاءاللہ اس موضوع سے متعلق آئندہ ہفتے آئیں گے. کیوں ایسا کرتے تھے, ایسا کس طریقے سے کیا گیا, کون کون لوگ اس میں شامل رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سارے دشمن لوگ اس میں شامل تھے, بہت سے نیک لوگ بھی اس میں شامل رہے, نیک لوگ بھی اس میں شامل رہے, بات ذہن میں رکھیے گا, نیک لوگ بھی اس میں شامل رہے ہیں جو ایسا کرتے تھے, حالانکہ وہ اپنی جگہ پر کیا تھے, نیک تھے. سوچ سکتے ہیں کہ نیک بھی ہوں اور ساتھ میں یہ کام بھی کریں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں, کچھ سوال ہیں, انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ باتیں آئندہ کب سے آئیں گے جو ہے. ٹھیک ہے, اسی کے بارے میں درس ہوگا, موضوع حدیث کے تعلق سے انشاءاللہ پورا درس جو آئندہ ہفتے رہے گا. پھر ہم جو ہے آتے ہیں عقائد کی بحث میں. ٹھیک ہے, کیا کیا, ہاں ساتواں کیا ہے بولیے. میں سمجھا آپ بول رہے ہیں, آپ بولے نہیں آپ کو بولنا ہے نا, وہ میں بول دوں گا تو پھر فائدہ کیسے رہے گا. اگر نہیں ذہن میں آئے تو پھر حدیث کو دیکھ کر کے, لیکن آپ کو ہی بولنا ہے, بولنا آپ ہی کو ہے تاکہ یاد رہے آپ کو. ایک مرتبہ خود دیکھ لیں گے تو پھر کبھی نہیں بھولیں گے.